الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تعالى في مقام آخر ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة صدق الله العظيم. میرے انتہائی معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم کو بیکار پیدا نہیں کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جانا، یہ تمہارا خیال ہے. اللہ کا کوئی کام بیکار نہیں ہوا کرتا. پرسوں مجلس میں بچوں کو بتا رہا تھا ظہر میں کہ کسی چیز کو، اللہ تعالی کی کسی بھی مخلوق کو، جاندار ہو یا بے جان، سور کتے کو بھی کبھی حقیر نہیں جاننا. اللہ نے ان کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے معلوم نہ ہو، لیکن میرے علم کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ اللہ کا کوئی کام بیکار نہیں ہوا کرتا. اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوا کرتی ہے. جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کہ بھائی میں آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ بھائی آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، جو علم مجھے ہے وہ آپ کو نہیں، جو آپ کو ہے وہ مجھے نہیں. تو ظاہر ہے کہ جو چیزیں مجھے معلوم ہیں میں وہ کر رہا ہوں گا، آپ اس کے خلاف چلیں گے. تو استاد شاگرد میں جب ہم مزاج نہ ہو تو پھر باقی کام چل نہیں سکتا. یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ استاد اور شیخ سے مزاج کا ملنا بھی ضروری ہے. استاد وہ ہو جس سے مزاج مل جائے، شیخ وہ ہو جس سے مزاج مل جائے تو نفع ہوگا، ورنہ نفع نہیں ہوا کرتا. نفع اٹھانے کے لیے مزاج کا ملنا ضروری ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری شریعت کا علم دیا تھا اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تکوینیات تھے. چنانچہ چلے، ایک جگہ ایک بچہ تھا، معصوم بچہ، اس کو پکڑ کے قتل کر دیا. ارے بھائی، یہ تو عقل کے خلاف ہے کسی بڑے آدمی کو قتل کرنا، اور پھر ایک نبی کا. خضر علیہ السلام وہ قتل کر رہے ہیں ایک بچے کو، اور موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت، ایک نبی ہیں جن پر تورات اتر رہی ہے، جن کو تورات ملی ہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کو قتل کیا جا رہا ہے. نفس زکیہ، پاکیزہ نفس، معصوم بچے کو قتل کر دیا. کیوں؟ بعد میں حکمت پتہ چل رہی ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کو بھی کفر میں ڈال دیتا، ماں باپ کو بھی کفر میں ڈال دیتا. تو حکمت اللہ کو معلوم ہے. ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے باغ میں ٹہل لگا رہا تھا تو اس نے ایک کیڑے کو دیکھا کہ جو گوبر اٹھا کر اپنی پیٹھ پر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا تھا. اس نے کہا کہ بادشاہ نے کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ دیکھو کتنا حقیر کیڑا، اور پھر اس کے اوپر بھی کام اس کا کیا ہے؟ اس کا کام ہے گوبر کو اٹھا کر ادھر ادھر منتقل کرنا، گوبر اٹھا کے پھرتا رہتا ہے، اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ وزیر اللہ والوں کا صحبت یافتہ تھا، اس نے کہا اللہ کے کاموں کی حکمت اللہ جانتے ہیں، اللہ کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا فرماتے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا فرمائی ہے اس کے اندر حکمت ہے. اس لیے اللہ کی ہر چیز کے اندر یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یتفکرون فی خلق اللہ، اللہ کی مخلوقات میں تفکر کرو، اللہ تک پہنچتے ہیں. ستاروں کو دیکھو، اے اللہ آپ نے کیسے اتنے ستارے بغیر کے الیکٹرک کی بجلی کے چلا رہے ہیں، اور جناب والا واپڈا سے لیے بغیر جناب والا آپ سورج چلا رہے ہیں. کبھی سورج نے نکلتے ہوئے کہا کہ آج نہیں نکلوں گا بھائی، آج لوڈ شیڈنگ ہے، آج جو ہے جناب والا ہمارے کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ وائرنگ ڈالی جا رہی ہے، کاپر کے بجائے جو ہے نا سلور وائر ڈالنا ہے، لہذا جو ہے ہم کیا کر رہے ہیں، اچھی چیز نکال کے بری چیز ڈال رہے ہیں. آپ کو صبح 9 سے 5 کا میسج آ جائے گا آج سورج نہیں نکلے گا. کبھی ایسا ہوا؟ کبھی ایک منٹ بھی تاخیر ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ ایک آدمی اگر جنگل میں پیدا ہو اور اس کو کوئی بتانے والا نہ ہو کہ اللہ موجود ہے، تو بھی وہ اللہ کی مخلوقات کو غور کر کے اللہ تک پہنچ سکتا ہے. تو اللہ کی کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہے. سورج نہ نکلے تو جناب والا گندم نہ ہو، ہاں چیزیں نہ اگیں، اور اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو پھلوں میں رس نہ آئے. اللہ نے کیسا نظام بنایا ہے. تو بادشاہ کے وزیر نے کہا کہ دیکھیے ایسا نہ کہیں، اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے، اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے اس کے اندر حکمت ہے، کسی چیز کو اللہ کی مخلوق کو حقیر نہ جانے. اس نے کہا عجیب بے وقوفانہ بات کرتے ہو، وزیر ہو کے میرے خاص آدمی ہو، پھر بھی تم عقل تم میں نہیں ہے. یہ کیڑا معمولی کیڑا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور اس معمولی کیڑے کو دیکھو کہ اپنے اوپر گوبر اٹھا کر پھرتا ہے، پخانا اٹھا کر پھرتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو دنیا کے اندر بیکار ہی پیدا کیا گیا. وزیر تھا، خاموش ہو گیا. اس نے کہا اللہ آپ کو اس کی بھی حکمت دکھا دیں گے اگر اللہ نے چاہا تو. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ کے پاؤں میں زخم ہو گیا. اب بڑے بڑے انٹرنیشنل قسم کے حکما سے علاج، لیکن کوئی فائدہ نہیں. ہر حکیم آ کر علاج کرے، فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. جو جو دوا کرتے رہے ویسے ویسے زخم بڑھتا رہا، تکلیف بڑھتی رہی. کیڑا دیکھا ہے جو اپنے اوپر گوبر اٹھا کر پھرتا ہے؟ کہا ہاں دیکھا تو ہے. کہا آپ کا علاج وہی کیڑے ہیں، آپ وہ کیڑے جمع کروائیں اتنی تعداد کے اندر، میں اپنے مرہم میں ان کیڑوں کو پیس کر ڈالوں گا، ان کے بغیر آپ کا علاج نہیں ہو سکتا. اب وزیر نے کہا دیکھو کہ وہی کیڑے جن کو آپ نے حقیر سمجھا تھا آج آپ کی دوا کے اندر استعمال ہو رہے ہیں. اللہ نے شفا رکھنی تھی، وہ جب دوائی ملائی اور وہ کیڑے پیس کے دوائی میں ڈالے، اس بادشاہ کے پاؤں صحیح ہونا شروع ہو گیا زخم. تو وزیر نے پھر کہا دیکھیں توبہ کریں، اپنے منصب پہ آ کر اپنی کرسی پہ آ کر کسی کو حقیر نہ سمجھنا میرے بھائی. آج ہم ہی میں سے جو لوگ عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں صحیح اپنے نیچے والوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں. ارے میرے پیارے بھائی، جس کو جتنا بڑا پھلدار جو درخت ہوتا ہے نا وہ جھکتا جاتا ہے، پھلدار درخت اکڑتا نہیں ہے. اور جس کے اندر لچک ہوتی ہے نا تیز تند ہواؤں کے اندر، ہاں تیز ہوا چلی ادھر سے ادھر ہو گیا، ادھر سے چلی ادھر ہو گیا، لیکن پھر جب ہوا بند ہوئی تو کھڑا ہو گیا. اور جس کے اندر اکڑ ہوتی ہے، آپ نے سائن بورڈ دیکھے ہوں گے نا کیسے ٹیڑھے میڑھے منہ کے ہو جاتے ہیں، کیوں ہو جاتے ہیں؟ تیز تند ہواؤں کے اندر اکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. درختوں کے اندر اللہ نے جھول رکھا ہے شاخوں کے اندر، ادھر ادھر ہو کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پھلدار درخت کی مانند جھکا ہوا ہونا چاہیے، اپنے رشتے داروں کے لیے جھکا ہوا ہونا چاہیے، دوست احباب کے لیے، ملازمین کے لیے جھکا ہوا ہونا چاہیے. سل من قطعت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی، جوڑو جو توڑے. سل من قطعت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری جگہ فرمایا کہ جو بدلہ دینے والا ہے نا وہ صلہ رحمی بھی کرنے والا نہیں ہے. لیس الواصل بالمکافی، بدلہ دے رہا ہے تو وہ صلہ رحمی تھوڑی کر رہا ہے. صلہ رحمی تو وہ کرتا ہے جو توڑتا ہے اس سے یہ جا کے جڑتا ہے. کوئی مجھے دے میں اس کو دوں، یہ تو بھائی بدلہ ہے نا. جیسے کہ آج کل ہدایہ چلتے ہیں، ہدایہ کے اندر بھی کچھ آداب ہیں میرے پیارے بھائیوں. ہدیہ دینا ہے، تصحیح نیت کے ساتھ دیجئے کہ اللہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تحادو تحابو، آپس میں ہدیہ دیا لیا کرو، ہاں محبت بڑھتی ہے. آپس میں ہدیہ دیا لیا کرو، صرف لیا لیا نہیں کرو. کیا کرنا ہے؟ دینا بھی ہے تو لینا بھی ہے، لینا ہے تو دینا بھی ہے، ٹھیک. لیکن تصحیح نیت، یہ دینا لینا اللہ کے لیے ہو. اب یہ پتا کیسے چلے گا میرے بھائی کہ یہ میں نے اللہ کے لیے دیا یا دنیا کے لیے دیا؟ مثال کے طور پر جیسے آج کل ہمارے کراچی میں رواج ہے، اور جگہ بھی ہوگا مجھے تو کراچی کا علم ہے، ویسے تو پورے پاکستان میں ہی ایسا ہی ہوتا ہے. جو کراچی میں کہتے ہیں نا، جو شادی بیاہ کے موقع پر نیوتا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، پہلے تو 51 روپے دیے جاتے تھے. میں سوچتا تھا یار 1 روپیہ کیوں دیا جاتا ہے، کیوں کلیم بھائی 1 روپیہ کیوں دیتے تھے؟ اچھا 101 روپے دیتے تھے، 100 روپے کے اوپر 1 روپیہ رکھتے تھے. مجھے نہیں پتا آج تک اس کی حکمت، اگر کسی کے پاس اس کی حکمت ہو تو بھائی مجھے بتانا ضرور، میں اس کی تلاش میں ہوں. ابھی تک مجھے نہیں پتا چلا کہ 101 روپیہ کیوں رکھتے تھے. کیوں 100 روپے ابا کی جیب میں جاتے ہوں گے، 101 روپیہ دولہا کی جیب میں آتا ہوگا، یہ بات سمجھ میں آتی، ٹھیک ہے جی، کہ یہ 1 روپے کی ٹافیاں کھا لینا، باقی جو خرچہ کیا ہے اس کا حساب کتاب. تو نیوتا جو ہوتا ہے، اب پتہ کیسے چلے گا جو میں نے یہ تحفہ دیا ہے یہ اللہ کے لیے ہے یا غیر اللہ کے لیے ہے؟ پتہ ایسے چلے گا کہ آپ نے جب دیا باقاعدہ لکھ لیا جاتا ہے، اچھا بھائی فلاں کے لفافے سے 1000 روپے نکلے تھے، فلاں کے لفافے سے 2000 روپے نکلے تھے، فلاں کے لفافے سے 5000 روپے نکلے تھے، ٹھیک ہے جی. اب جناب والا اس کی طرف سے انتظار کا ہونا کہ جب ہماری بیٹی کی شادی ہوگی، ہمارے بیٹے کی شادی ہوگی تو جناب یہ بھی اب 5000 کا لفافہ اس وقت دیا تھا، اب انشاءاللہ یہ تو 10000 کا ڈبل کر کے دیں گے سود کے ساتھ. اور اگر وہاں سے کچھ نہ ملا، ایک تو یہ انتظار کا ہونا کہ جناب میں نے دیا تھا تو وہ دے، یہ معلوم ہوا کہ اس نے اللہ کے لیے نہیں دیا تھا، دنیا کے لیے دیا تھا. اور میں تو اپنی بات کروں گا بھائی، آج کل جو زمانہ چل رہا ہے اس کے اندر تو یہی چل رہا ہے، یہی میں نے دیا تو نیت یہ کہ سامنے والا بھی مجھے بھیجے گا، ٹھیک، سامنے والا بھی مجھے بھیجے گا. یہ اللہ کے لیے ہدیہ لینا دینا نہ ہوا، اس سے محبت نہیں بڑھے گی، اس سے محبت نہیں بڑھے گی. وہ ہدیہ جو اللہ کے لیے دیا جاتا ہے اس سے جو ہے نا محبت بڑھا کرتی. تو انتظار ہوا کہ میں نے دیا تھا اس نے دینا ہے، یاد رکھیے گا یہ غیر اللہ ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اس ہدیے سے محبت نہیں بڑھے گی، بلکہ ایک نہ ایک وقت آ کر یہی ہدیہ فساد کا ذریعہ بن جایا کرتا ہے. دوسرا، جب آپ کے گھر ایسی کوئی خوشی آئی، اگر اس نے کچھ نہ دیا یا آپ کی سوچ سے کم دیا، سوچ سے زیادہ دیا تو بات ہی الگ ہو گئی، نہ دیا یا سوچ سے کم دیا، شکوہ پیدا ہوا، پہلی علامت انتظار کا ہونا، معلوم ہوتا ہے اللہ کے لیے نہیں ہے. دوسری علامت کہ شکوے کا پیدا ہونا، یار یہ کیا بات ہوئی، اچھا بچو اگلے بچے کے اندر میں بھی خالی لفافہ دے دوں گا، کہ بھول گیا تھا، کیا بھول گیا تھا بھائی، لفافے میں لکھ کے دے دو کہ جناب فلاں خرم عباسی صاحب، اور وہ اندر لکھ بھی دو 10000 روپے، صحیح، اور لفافے میں کچھ نہ ڈالو میرے بھائی. اگلا بولے گا کچھ؟ اگلا آپ کو فون کر کے کہے گا کہ بھائی وہ آپ کا لفافہ کھولا تھا خالی؟ وہ بھی شرمندہ ہوگا، یار ہو سکتا ہے بھول گیا ہوں، میں کیسے کہوں گا. لیکن اب اس کے ذہن میں تو یہ بات آ جائے گی کہ یار اس نے تو 10000 روپے ڈالے تھے، مجھے تو اگلی دفعہ اس کو 10000 روپے دینے. طریقہ بڑا آسان بتا دیا ہے میں نے جان چھڑانے کا، صحیح ہے جی، لفافہ دیتے رہو، اندر 10000 روپے لکھتے رہو. تو شکوے کا پیدا ہونا یہ علامت ہے کہ جناب اللہ کے لیے نہیں دے رہا، دنیا کے لیے ہے، چاہت کے لیے ہے. اور یہی چیز پھر آپس میں حسد، کینا، بغض، عداوتیں پیدا کرتی رہتی ہے، غیبتیں. ارے اور عورتوں کے اندر یہ چیزیں زیادہ ہیں، عورتوں کے اندر یہ چیزیں زیادہ ہیں کہ جناب دیکھو ہم نے تو ان کے لیے، ان کی بیٹی کے لیے دیکھو چین دی تھی، اور دیکھو انہوں نے تو ہمیں جو ہے نا ایک چھوٹا سا لفافہ بڑکڑا دیا. آپ ہی ہیں جو ان میں بڑے گھستے رہتے ہیں. آپ کو بڑی فکر ہے اپنی بھتیجی کی، اپنے بھائیوں کی، آپ کو بڑی فکر ہے اپنی بہنوں کی، ٹھیک. اب میں کبھی ایسا بیان کر دیتا ہوں جس میں عورتوں کی اصلاح ہوتی ہے تو عورتوں کے میسج آ جاتے ہیں، آپ کو ہم ہی نظر آتے ہیں. کبھی مردوں کے لیے بیان کر لیتے کہتے جناب آپ کو ہم ہی نظر آتے ہیں، تو بھائی میں فرشتوں کے لیے بیان کروں گا، اندر جبریل امین کی اصلاح کے لیے، صحیح ہے جی. وہی شادی بیا کرتے ہیں، اللہ نہ کرے بھائی. تو بھائی انسان بستے ہیں، انسان کے اندر دو صنف ہیں، ایک مرد ایک عورت ہے. کبھی مردوں پہ بیان ہوگا حقوق العباد کا، کبھی عورتوں پہ بیان ہوگا، اور کیا کروں گا میرے بھائی. اب آپ لوگ یہ نہ کہنا کہ آئندہ تیسری جنس بھی آ رہی ہے اس پر بھی بیان کرو، وہ والی بیان نہیں کروں گا میں کبھی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ جو انتظار ہے نا، یہ حسد، کینہ، بغض، غیبت کے راستے کو کھولتا ہے. اسی سے انسان بہت سارے گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. ایک کام کیا، ہدیہ دیا، شیطان نے صرف شیرہ لگوا دیا، اب باقی گناہوں میں لگا دیا، کینے میں، بھائی میں نے اللہ کے لیے دیا یا اس کے لیے دیا. اللہ تعالی صفات ذکر فرماتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ کیوں کھلاتے ہیں، وہ اس لیے کھلاتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور نہ وہ ارادہ کرتے ہیں کس کا، کہ کوئی ہمیں آگے جزاک اللہ کہے، کوئی اس کا بدلہ دے، کوئی جو ہے شکر گزاری کرے، نہیں بھائی. بلکہ پہلے محاورہ تھا نا کہ نیکی کر دریا میں بہا، تھوڑا سا میں نے اس میں چینجنگ کی ہے. آج کل ہمارے فلش لگے ہوتے ہیں واش روم میں، نیکی کر گٹر میں بہا, اوپر سے فلش کا پانی بھی بہا, ٹھیک ہے, بالکل بھلا دو, اور جس سے نیکی کرو اس سے دور ہو جاؤ, کیونکہ پھر اگر اس سے کوئی برائی صادر ہو گئی دل کے اندر بشری تقاضے کی وجہ سے کیفیت پیدا ہوگی, میں نے تو اس کے ساتھ اچھا کیا تھا اس نے میرے ساتھ برا کیا. حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی, کتنی بڑی بات ہے نا, اللہ کے نبی کی محبوبہ ہیں, اللہ کے نبی نے خود یہ لفظ ارشاد فرمایا ہے, میری کیا مجال کہ میں یہ لفظ کہہ سکوں, اللہ کے نبی نے ام عائشہ کے بارے میں خود یہ ذکر فرمایا حضرت فاطمہ سے کہ ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا, تمہارے باپ کی محبوبہ ہیں, اور بیوی محبوبہ ہی ہونی چاہیے, صحیح جی, بیوی محبوبہ ہونی چاہیے, اس جملے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ تو محبت پر ہونا چاہیے, فساد پر تھوڑی ہونا چاہیے, گھر اسرائیل نہیں ہونا چاہیے کہ جب جا رہے بمباری ہو رہی ہے, دھماکے ہو رہے ہیں, ادھر سے بیلن آ رہا ہے, ادھر سے پٹرا آ رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, ایک گھر والے تھے ہر وقت لڑتے رہتے تھے میاں بیوی میاں بیوی, اور پڑوس والے گھر والے تھے, وہاں پہ کبھی بیوی کے ہنسنے کی آواز آتی تھی, کبھی شوہر کے ہنسنے کی آواز آتی تھی, تو یہ جس گھرانے میں لڑائی ہوتی تھی, ان دونوں میاں بیوی نے کہا کہ یار عجیب سا مسئلہ ہے, ہمارے گھر ہر وقت تکرار ہوتی ہے, ہم لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں, پڑوس والے گھر کو دیکھو کتنے سکون والا ماحول ہے, کہ جناب کبھی میاں کے ہنسنے کی آواز آتی ہے, کبھی بیوی کے ہنسنے کی آواز آتی ہے, کیا ماجرا ہے, ذرا ہم ان کے گھر چل کر اس خوشی کا راز معلوم کرتے ہیں تاکہ ہمارا گھرانہ بھی خوش خوش رہے. کہا ٹھیک ہے چلو بھائی چلتے. بیل بجائی کہ جی آپ کے پڑوس سے آئے, جی جی ہم آپ کو جانتے ہیں, آئیے آئیے تشریف لائیے بیٹھیے. کہا ہم ایک بات پوچھنے کے لیے آئے تھے, آپ کو ہمارے گھر سے لڑائی جھگڑے کی آواز آتی رہتی ہے؟ کہا بالکل آتی ہے آپ کے گھر سے, لیکن آپ کے گھر سے کبھی آپ کی اہلیہ کے ہنسنے کی آواز آتی ہے, کبھی آپ کے ہنسنے کی آواز آتی ہے, یہ راز معلوم کرنے آئے. کہا اچھا 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 آئیے اندر آئیے اندر. اندر لے گئے تو ڈائننگ ٹیبل لگی ہوئی تھی, اس کے اوپر چھری کاٹے چمچے پلیٹیں ڈشیں لگی ہوئی تھی سجی ہوئی تھی. کہا یہ آپ ہتھیار دیکھ رہے ہیں؟ کہا بالکل یہ ہتھیار ہے. کہا جی ہاں یہ ہتھیار لگے ہوئے ہیں. جی جی بالکل سجے ہوئے بھلے سلیقے سے. کہا جب میں آفس سے گھر آتا ہوں بیگم اٹھا کر یہ ہتھیار شروع ہو جاتی ہے, چمچہ اٹھا کر مارتی ہے, اگر لگ جاتا ہے وہ ہنستی ہے, بچ جاتا ہوں تو میں ہنستا ہوں, یہ ہمارے خوش رہنے کا ماحول کا اثرات ہے میرے بھائی. تو ایٹم بم نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی پیاری بیوی ہیں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تہمت لگ رہی ہے, اللہ کے نبی کو کتنا دکھ ہو رہا ہے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل انسان ہے, سب سے زیادہ افضل انسان ہے, ان پر ان کی بیٹی پر تہمت لگ رہی ہے, آپ سوچیں کتنی تکلیف دہ بات ہے. حضرت مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, بھانجے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور غریب ہیں. حضرت مستح کے گھر کی کفالت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے, غریب ہے, اور رشتہ دار کی کفالت پہلے ہے, دوسرے کی کفالت تو بعد میں ہے. گھر میں راشن پہنچ رہا ہے, گھر کے اخراجات کا ذمہ لیا ہوا ہے, اور وہی حضرت مستح بن اساسہ کیا کرتے ہیں, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی جاتی ہے تو تین مسلمان بھی انجانے میں اس میں شریک ہو جاتے ہیں. ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاعر ہے, دوسرے حضرت مستح بن اساسہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے, تیسری جو ہے ایک خاتون, یہ تینوں مل کر جو ہے مسلمانوں میں یہ تین اس تہمت میں شامل ہو جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے برات نازل ہوتی ہے کہ بھائی اما عائشہ پاک دامن ہے, کوڑے لگائے جائیں جنہوں نے تہمتیں لگائی تھی, کوڑے لگائے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم کھا لی, ارے بھائی اس گھر اس کے تو میں کفالت کرتا تھا, اس کو تو کوئی حیا شرم آنی چاہیے تھی, خیال کرنا چاہیے تھا کہ اس نے میرے احسان کے باوجود اس نے میری بیٹی پر پاک دامن بیٹی پر الزامات لگائے. کا قسم کھا لی کہ میں آئندہ اس کے گھر کی کفالت نہیں کروں گا. اللہ نے قرآن کی آیات اتاری, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کوئی اولو الفضل مال والوں کو, اہل فضل والوں کو, گنجائش والوں کو یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ قسم کھا لیں کہ میں فقراء کو نہیں دوں گا, مساکین کو نہیں دوں گا, رشتہ داروں کو نہیں دوں گا. ان کو چاہیے وَلْيَعْفُوا, ہاں معاف کر دیں, وَلْيَصْفَحُوا درگزر کر دیں, دل سے بھی نکال دیں. اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں, ترجمہ نہیں بتا رہا اس ٹکڑے کا. اس ٹکڑے کا خلاصہ یہ ہے کہ تم بندوں کو معاف کرو, اللہ تم کو معاف کرے گا. کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تم بندے کو معاف کرو؟ ہاں اللہ، کیا صحابہ تھے نا، صحابہ شان یہ تھی، بدلے کا نہیں تھا، فوراً اپنے قسم کا کفارہ دیا قسم توڑ کر، اور کہا جیسے پہلے دیتا تھا اس سے دگنا دیا کروں گا، اس سے دگنا میں ان کے گھر کے اخراجات اٹھایا کروں گا. تو کیا بدلے کی امید نہ رکھنا؟ جس سے بدلے کی امید رکھو گے، ہاں یاد رکھنا وہاں سے ہی دکھ پہنچے گا. توقع اولاد سے بھی جس نے رکھی ہے نا، اس نے بے وقوفی کی ہے. اولاد کی پرورش، اولاد کا پالنا، اولاد کو پڑھا لکھا کر بڑا کرنا، اور پھر ان سے امید کا رکھنا، یہ آدمی بہت ہی زیادہ احمق ہے. اللہ سے لو لگاؤ. باقی اولاد کی تربیت اللہ نے اچھی کر دی ہوگی تو وہ ماں باپ کا خود خیال کرے گی، ورنہ آپ کے توقع رکھنے سے یاد رکھنا تکلیف ہی آئے گی. اس لیے اولاد سے بھی توقع نہ رکھنا، کسی رشتہ دار سے، کسی دوست احباب سے کہ فلانا میرا کام آ جائے گا، کوئی توقع رکھنے کی ضرورت نہیں. توقع صرف اللہ رب العزت کی ذات سے امید لگا کے رکھنا ہے. امید صرف اللہ رب العزت کی ذات سے لگائی جائے. جس نے غیر اللہ سے امید لگائی کہ یہ میرے وقت پر کام آئے گا، وہ غیر اللہ کام نہیں آتا میرے بھائی. تو یہ دیکھ لیں کہ جو ہدیہ آپ دے رہے ہیں، دوسری بات کہ جو ہدیہ دے رہے ہیں اس میں نیت دیکھ لیجئے کہ جناب بدلے کی نیت تو نہیں آ رہی، شکوہ تو نہیں آ رہا. اگر شکوہ آ رہا ہے تو یہ ہدیہ اللہ کے لیے نہیں. تیسرے نمبر پر ہدیہ دینے کا اصول یہ ہے کہ مال حلال سے دیا جائے، حرام سے نہ دیا جائے. کہ جس طرح مال حرام ہمارے لیے حرام ہے، اسی طرح دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی حرام مال حرام ہی ہوا کرتا ہے. یہ نہیں کہ دوسرے کو خوش کرنے کے لیے رشوت لے کے ہدیہ دے دیا، بھائی بہنوں کو خوش کرنے کے لیے رشوت اور سود کے پیسے سے جناب والا دوسرے کو خوش کر دیا. یاد رکھنا یہ مال حرام وبال بن جائے گا. تو اس مال حرام سے، مال حرام تو اپنے لیے بھی حرام ہے اور دوسرے کے لیے بھی حرام. اور چوتھی چیز ہدیہ دینے کے اندر جو ہم لوگ غلف کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کبھی ہدیہ مت دینا. مہمان نوازی کے اندر بھی یہی اصول ہے. میری حیثیت ہے کہ میرے گھر کوئی مہمان آئے تو میں اس کو ارہر کی دال چاول کھلا سکتا ہوں، آلو کی بھجیا کھلا سکتا ہوں، بس یہی میرا اکرام ہے میرے بھائی. بہت زیادہ اس کے ساتھ کیا کر لوں گا، انڈے تل لوں گا میرے بھائی، انڈے فرائی کرا لوں گا، بس اتنا کر لو. یہی مہمان مہمان رہے گا، رحمت بنے گا. ہمارے لیے مہمان زحمت کیوں بن گئے؟ اس لیے کہ ہم نے مہمان کے لیے بریانی، ہاں کولڈ ڈرنک اور جناب میٹھے آئس کریم، یہ لوازمات میں سے سمجھ لیے ہیں. یہ جو لوازمات ہم نے بنا لیے ہیں نا، اس کی وجہ سے مہمان رحمت سے زحمت بن گیا ہے. اسی طرح ہدایا کے اندر ہے. ایک آدمی نے آپ کے اپنی حیثیت سے 5,000 کا ہدیہ دیا، 10,000 روپے کی کوئی چیز دے دی، ہدیہ دے دیا. میری ایک حیثیت تھی 100 روپے کی، میں نے اس کو 100 روپے کا ہدیہ دے دیا. ٹھیک ہے جی، تو اپنی حیثیت میں رہتے ہوئے ہدایا دینا ہے. ایک بادشاہ کے پاس پتہ چلا گاؤں والوں کو کہ یہ بادشاہ بڑا رحم دل ہے، اور جو لوگ اس کے پاس جاتے ہیں تو بہت ان کا اکرام کرتا ہے. اس گاؤں کے اندر اخروٹ بڑے اعلیٰ نسل کے لگتے تھے، تو لوگوں نے کہا بھائی ہدیہ لے کے جانا چاہیے، سنت بھی ہے، چلو بھائی ہم بھی اپنے علاقے کا اخروٹ لے کر جا رہے ہیں. یہ فیصلہ بڑا اچھا تھا، گاؤں دیہات کے لوگ تھے کہ بھائی اپنے حیثیت کے مطابق انہوں نے جو ہے بورے بھرے کہ بادشاہ کو لے جا کر اپنے کاغذی اخروٹ دیں گے، بادشاہ خوش ہو جائے گا. ہم اپنی حیثیت سے دیں گے، بادشاہ اپنی حیثیت سے دے گا. ٹھیک، اللہ تعالیٰ سے بھی ایسے ہی معاملہ رکھنا چاہیے. ہم اللہ کے سامنے کیسی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ایسی نمازیں ہیں کہ وہ قبول کی جائے؟ بس اللہ سے یہ عرض کرنا ہے، اے اللہ ہم نے اپنی حیثیت سے کر لیا، جو کام ہمارا تھا وہ ہم نے کر لیا، نماز پڑھنے کا کام ہمارے ذمے آپ نے لگایا، آپ کی توفیق سے ہی ہم نے پڑھ لی، اب قبولیت کا کام آپ کا ہے، وہ آپ قبول بھی کر لیجیے. جو کام بندے کا ہے، جب بندہ وہ کام کر لیتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کام مالک کا ہو مالک وہ کام نہ کرے. کبھی ایسا ہوتا ہے اچھا مالک تنخواہ نہ دے، تو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا اللہ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ شیطان مایوس کرتا ہے، ارے تم تو ایسے ہو، تم تو ٹی وی دیکھتے ہو، تم تو بد نظری کرتے ہو، پھر نمازیں پڑھتے ہو. مایوس نہیں ہونا، گناہ سے مایوس ہو، توبہ سے کیوں مایوس ہوتے ہو میرے بھائی؟ توبہ سے کبھی مایوس نہ ہونا. بہرحال وہ بادشاہ کے پاس لے کر چلے، جب وہ کراچی شہر پہنچے، سبزی منڈی سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا یار یہاں تو پیاز بھی بڑی چمکا کے بڑے بڑے سائز کی، صحیح ہے جی میڈ ان چائنا لکھا ہوا، اور اس کو اس نے خوب پانی سے دھو کے پیاز اتنی خوبصورت سجا دی کہ یہ سب بیچارے دیہاتی لوگ, انہوں نے کہا یار ہم لوگ بے وقوف نہیں ہیں, ہم تو انتہائی بے وقوف لوگ ہیں, ہم تو یہ کالی کالی چیز لے کے جا رہے ہیں, بادشاہ تو ان چمکتی دمکتی چیزوں کو پسند کرے گا, چلو ایسا کرتے ہیں کہ یہ سارے بورے الٹو. انہوں نے سارے بورے الٹ دیے اور پیاز لے کر بورے میں بھر لی کہ بابا جو ہے ہم جب بادشاہ کو چمکتی ہوئی پیاز پیش کریں گے بادشاہ تو ہمیں بہت اکرام سے نوازے گا. اب پیاز بھری, دو دن تین دن پیدل سفر کرتے کرتے دھوپ گرد مٹی, پیاز میں سے سڑنے کی بو آنے لگی. اب جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے, بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بدبو ہی بدبو ہو گئی. بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا ہم تو چلے تھے جو راستے میں جناب والا, ہم جو ہدیہ لائے یہ نہیں بتایا کہ کیا لائے, لائے تھے وہ چھوڑ کر ہم نے کہا یہ چمکتی بھی چیز ہے, ہمیں کیا پتا یہ آتے آتے سڑ جائے گی. بادشاہ نے کہا کہ ان کے سروں پر پیاز رکھو اور ایک ہر سر پر ایک ایک جوتا لگاتے جاؤ پیاز پھٹتی جائے گی. وہاں ان کے سروں پر پیاز رکھی, جوتا مار رہے ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہنس رہے ہیں, اچھا ہوا یار شکر ہے یار. بادشاہ حیران ہو گیا کہ بھائی ہم ان کے سر پر رکھ کر پیاز کٹوا رہے ہیں اور ان کو بیچاروں کو جو نا رونا چاہیے معافی مانگنی چاہیے, آپس میں اشارے کر رہے ہیں, اچھا ہوا بچت ہو گئی بھائی, شکر ہے بچت ہو گئی. بادشاہ نے ایک کو بلایا, بھائی یہ کیا بات ہے تم لوگ یہ آپس میں کیا اشارے کر رہے ہو, بچت ہو گئی بچت ہو گئی. کہا بادشاہ سلامت ہم تو اخروٹ لے کے نکلے تھے, اگر آپ اخروٹ ہمارے سر پہ پھوڑتے تو کیا ہوتا, ہاں سر ہی پھٹ جاتا, شکر ہے پیاس پر کام ہو گیا. بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کیا ہے, بیچارے معصوم لوگ ہیں, لے کر تو چلے تھے اچھی چیز لیکن شہر کی چمک دمک نے اس کو بہکا دیا. بادشاہ نے کہا ان کے بھوروں کو سورے چاندی سے بھر کر بھیج دو. ہاں تو وہ لے کر گئے اپنی حیثیت سے اور بادشاہ نے لیا اپنی حیثیت سے. تو بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والا اللہ, ہم لے کے جاتے ہیں اپنی حیثیت سے اعمال, وہ قبول کرتے ہیں اپنی حیثیت سے. بادشاہ کا کام یہ نہیں ہے, برابر برابر کا کام نہیں ہے. جنت ہمارے اعمال جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, اللہ نے اس کو بدلہ بھی قرار دے دیا, لیکن سوچا جائے تو ہمارے اعمال ہیں جنت والے, کیا اس کیفیت والے اعمال ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جنت اتنی عمدہ بنائی ہے کہ ایک جنتی جب جنت سے نکل کر آخری جنتی جائے گا اور اس کا خادم اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھے گا تو اس کا نور اس خادم پر ایسا نور ہوگا کہ یہ آدمی جہنم سے نکل کر یہ سمجھے گا کہ میرا رب میرے سامنے ہے, سجدے میں گرنے لگے گا کہ وہ اٹھائے گا کہ حضور میں تو آپ کا خادم ہوں. جب خادم کی یہ کیفیت ہے اور پھر جب غالیچے پر چلے گا, ہاں ستر برس چلتا 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 جو راستے ہوتے ہیں نا جسے ہم کوریڈور کہتے ہیں, ادھر سے چلتا 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 ایک کھلے ہال میں پہنچے گا, وہاں پر جھولا لگا ہوا ہوگا, جھولا لگا وہاں بیٹھے گا, اس کے سامنے جب پہلی حور آئے گی تو حضور اس میں گم ہو جائیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب کرے, لیکن آخری نہیں پہلا پہلا والا. ہاں اللہ ڈائریکٹ فلائٹ کرے بھائی, اللہ سے ہم ڈائریکٹ فلائٹ مانگتے ہیں, وایا فلائٹ نہیں. ہاں اے اللہ اپنے رحم سے کرم سے ہم اس قابل تو نہیں, اے اللہ ڈائریکٹ فلائٹ کر دیجئے گا جنت کی, نہ ہماری نمازیں اس قابل ہیں, نہ ہمارے روزے, نہ بیانات یا نہ مسجد, نہ کوئی چیز ہماری اس قابل نہیں آپ قبول کریں, لیکن اے اللہ اگر آپ قبول کر لیں گے جہاں اتنے کروڑوں کو آپ خربوں کو جنت میں داخل کریں گے, اس گناہگار کو بھی داخل کر دیجئے گا, آپ کی شان میں کیا کمی آ جائے گی میرے اللہ, آپ کے خزانوں میں کیا کمی آ جائے گی. اللہ سے ایک ہے دعا کا کرنا, ایک ہے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کا کرنا. ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے, بھائی بات چیت کرنا سیکھ لو, اللہ سے بات چیت کرنا سیکھ لو, لو لگانا سیکھ لو. جس کو لو لگانا آ گئی نا دل سے, اللہ تعالیٰ سے مانگنا آ گیا, اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا آ گیا, پھر اس کے لیے گناہ کا چھوڑنا مشکل نہیں ہوتا. ہاں جس کو بادشاہ مل جائے, بادشاہ کہے کہ آؤ بھائی میری دروازہ دوستی, ہاں اور کنارے ایک بھنگی کھڑا ہو کے کہ بھائی میری دوستی, ہم کس کی دوستی کو پسند کریں گے؟ ہاں بادشاہ کی دوستی کو پسند کریں گے. بس لو لگنے کی دیر ہے, یہ لو لگا لیجئے, بادشاہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھا لیجئے. اللہ نے تو پہلے ہی فرما دیا اللہ ولی المؤمنین, ہاں اللہ تو دوست ہے, اللہ تو دوست ہے, ہم ہی دوستی کا ہاتھ موڑے بیٹھے ہوئے, ہم ہاتھ بڑھا لیں کیا کرنا پڑے گا دوستی کے لیے؟ ہاں کوئی درخواست لکھنی ہے, کسی مولوی صاحب کے پاس جانا ہے, ہاں کہیں جا کر توبہ, مسجد میں توبہ کرنی ہے, نہیں چرچ میں بھی توبہ اللہ قبول کر لیتے ہیں. یا سنم کہنے والا ایک دفعہ کہتا ہے, ستر سال کہتا ہے یا سنم, غلطی سے نکلتا ہے یا سبق, آواز آتی لبئی کی آپ دی, ہاں بول میرے بندے موجود ہوں, کہو کیا کہنا ہے. اللہ تعالیٰ تو ایسا پیارا ہے میرے بھائی, اللہ تعالیٰ یہ لو مجھے بھی نصیب فرما دے, ہم سب کو یہ لو نصیب فرما دے, اللہ اپنی محبت خاصہ عطا فرما دے, پھر دیکھیے گا کہ نماز میں دل کیسا لگے گا. پھر کرنا کیا ہے, فرائض واجبات سنت موقدہ اور گناہوں کو چھوڑنا ہے بس. ہاں نفل نہیں پڑھوائیں گے بھائی آپ سے, نہ پڑھو وابین نہ پڑھو. ہاں جب مولا مل جائے گا نا تو خود بخود پڑھو گے. ہاں پھر تہجد میں آنکھ کھلنا مشکل نہیں ہوگی, فجر کی نماز تو دور کی بات, تہجد بھی انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی ہماری. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت خاصہ عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلی اذان کے بعد سنت ادا کریں.